تو یہاں اس آیت میں لفظ امی ہمارے لیے کچھ مشکلات پیدا کر رہا ہے کہ ہم اس کا کیا معنی لیں، کیا بات سمجھیں، کیونکہ ہمیں یہ چیز قبول کرنا مشکل ہو رہی ہے کہ یہاں امی سے مراد فقط مکہ لیا جائے یا امی سے مراد ان پڑھ اور جاہل افراد مراد لیے جائے. آپ اگر غور فرمائیں تو امی یعنی ماں سے، کیا جو ماں سے ہوتا ہے اس کی صرف یہی دو صفت ہوتی ہیں؟ یعنی یا اگر جغرافیائی اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ بستی کہ جہاں سے ساری بستیاں آباد ہوئیں، اور انسانی پہلو سے دیکھا جائے تو وہ جو ان پڑھ اور جاہل ہوتا ہے، نہیں، وہ بچہ جو شکم مادر سے ابھی ابھی باہر آیا ہے وہ ان پڑھ اور جاہل تو پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کی ایک صفت ہر شخص سے بالاتر ہے کہ وہ ہر مادی آلودگی سے پاک اور فطرت اصلی پر قائم ہے. جو ماں سے آیا ہے، ابھی ابھی جو ماں سے برآمد ہوا ہے، یعنی ابھی اس نے ماں کے علاوہ کسی اور کی آغوش نہیں دیکھی ہے، کسی اور گود کا مزہ نہیں چکھا ہے، اس میں یہ صفت لازمی پائی جاتی ہے کہ وہ ہر قسم کی مادی آلودگی سے مبرہ ہوتا ہے اور فطرت اصلی پر قائم ہوتا ہے. کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام. تو اب اگر آپ امی کے معنی یہ سمجھیں کہ وہ جو گویا اپنی ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہے یعنی فطرت اصلی پر قائم ہے، تو پیغمبر اذن خدا سے تزکیہ کرنے والا ہے، لیکن اس کے تزکیے کا اثر کس پر ہوگا؟ جو مادی آلودگی سے پاک ہو اور فطرت اصلی یعنی توحید پر قائم ہو. اب یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین کا مطلب یعنی، اور اس کو اگر آپ اس سورہ آل عمران کی آیت سے ملائیں تو اب آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ در حقیقت رسول ان کا تزکیہ کرتا ہے جو مؤمن ہیں اور فطرت توحید پر قائم ہیں. رسول کے ہاتھوں سے وہ انسان کتاب اور حکمت کا علم اور اس کی حقیقت تک پہنچتے ہیں جو صاحبان ایمان ہیں اور مادی آلودگیوں سے ان کے نفوس پاک اور مبرہ ہیں. حضرت آدم علیہ السلام، خدا نے حضرت آدم کو تمام انسانیت کے لیے نمونہ اور مثال بنا کے پیش کیا. حضرت آدم علیہ السلام پر وسوسہ شیطانی کا کامیابی کے ساتھ غلبہ کب ہوا؟ جب آدم کی توجہ شجر ممنوعہ کی طرف تھی. آپ اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ انسان کا سقوط یا انسانیت کی تنزلی کس وقت ہوتی ہے؟ کہ جب اپنے اصلی ہدف سے نظر ہٹ کر شجر ممنوعہ پر چلی جائے. کہ آدم کے سامنے شجر ممنوعہ تھا، یعنی اور ابلیس کا کام یہی ہے، وسوسے پیدا کرنے والے کا کام یہی ہے، خناس یہی پالیسی اختیار کرتا ہے کہ پہلے فوکس شفٹ کرتا ہے اس کے بعد حملہ آور ہوتا ہے، کیونکہ اسے اس بات کا پتہ ہے کہ جب تک بندہ اس حالت میں امی ہے کہ اپنی اصل فطرت پہ قائم ہے، توحید کی راہ سے نہیں ہٹا، اس وقت تک وہ نبی کے تزکیے کے زیر سایہ پروان چڑھ رہا ہے، اس پر میرے وسوسوں کا اثر ابھی ہونا ممکن نہیں ہے. تو پہلے شجر ممنوعہ کی طرف نظروں کو پھرایا جائے، پھر اس کے بعد وسوسوں کے تیر چلائے جائے. تو بہرحال یہاں یہ بات ارتقاء کے حوالے سے امید کرتا ہوں کہ ہماری سمجھ میں آ رہی ہے کہ ارتقاء یعنی ترقی اور کمال تک جانا ہمارے بس میں از خود نہیں ہوئے، جب تک اوپر والا ہمارے اوپر ہاتھ نہ رکھے، ہمارا ہاتھ نہ پکڑے اور ہمیں ہمارے ترقی کی منازل و مراحل کو طے نہ کرائے۔ یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو گئی۔ اور قرآن کریم اس ترقی دینے والے، اس تزکیے دینے والے ہستی کو کس نام سے معرف کرا رہا ہے، پہچانوا رہا ہے؟ پیغمبر، رسول۔ اور پیغمبر کی اتباع میں آج کے دور میں ہمارے لیے امام، کہ جب تک امام کا ہاتھ ہمارے سروں پر نہیں ہوگا اس وقت تک یہ ارتقاء اور ترقی ممکن نہیں ہے، چاہے انفرادی حیثیت سے ہو چاہے اجتماعی حیثیت سے۔ اب میں اپنے دوسرے سوال کی طرف آتا ہوں جو کل ہم نے اٹھایا تھا، کہ اس کمال کا پتہ اور نشان کیا ہے؟ یعنی نبی اور امام کس چیز کو حرکت دیتے ہیں کہ ہم ترقی کرتے ہیں؟ یعنی ترقی پانے والی چیز یا ترقی دی جانے والی چیز کہاں پائی جاتی ہے، کدھر ہوتی ہے، اس کو حرکت کیسے دی جاتی ہے، اس کا نظام کیا ہے؟ میں یہاں کسی اور دقت اور دشواری میں، کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر بڑے بڑے فلسفی مباحث اور خاص طور سے ملا صدرہ کا جو حرکت جوہری کا نظریہ ہے وہ سب اسی کے ہی گرد گھوم رہا ہوتا ہے، کہ یہ کمال اور ارتقاء کہاں ہے، کس شکل میں ہے اور کیسے اس کو پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہم بات کر رہے تھے پھلدار درخت کی، ایک پھلدار درخت، آم کا پیڑ لے لیجیے۔ اس پھلدار درخت کا ارتقاء کیا ہے؟ جیسے ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ارتقاء یہ ہے کہ اپنے مقصد خلقت کو پورا کر دے۔ اس درخت کا ارتقاء کیا ہے، مقصد خلقت کیا ہے؟ کہ اس میں میٹھے خوشبودار خوش رنگ آم لگے۔ جب یہاں تک بات پہنچ جاتی ہے درخت کی گروتھ رک جاتی ہے۔ تو جب یہاں تک، یعنی کہ درخت ابھی پودا ہے، آپ نے گٹھلی بوئی، قلم لگائی، پروان چڑھنا شروع ہوا، اور یہ پروان چڑھتے چڑھتے کہاں تک پہنچے گا کہ جب یہ میٹھا خوشبودار خوش رنگ پھل دینا شروع ہو جائے، اس جگہ پر پہنچنے کے بعد اس کا ارتقاء رک گیا ہے، یعنی اس نے اپنے مقصد خلقت اور اپنے کمال کو پا لیا۔ لیکن جب یہ درخت وہ خوشبودار پھل دینے کے قابل ہو جاتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا دنیا میں فقط ایک آم کا درخت ہے جو اس طریقے سے پروان چڑھا اور اس میں پھل دیا اور اس کے بعد آم کی نسل ختم ہو گئی؟ نہیں، بلکہ اس ایک درخت سے یا ان کچھ درختوں سے مزید درخت وجود میں آتے ہیں، مزید درخت وجود میں آتے ہیں۔ اگر کوئی نیا درخت آپ کو اگانا ہے، آپ کو کیا چیز چاہیے؟ آپ کو گٹھلی چاہیے، بیج چاہیے۔ یہ بیج آپ کو کہاں سے مل رہا ہے؟ اس درخت کے اس مقام سے جو اس کا نقطۂ کمال ہے۔ اس بات کو خاص طور سے محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ پتے آپ زمین میں بو دیں، نہیں، اسی وہی گٹھلی چاہیے آپ کو، یعنی کہ جہاں پر پہنچ کر اس نے اپنے کمال کو حاصل کیا۔ بیج کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ اسی پھول اور پھل سے حاصل ہوتا ہے، اور وہی بیج دوبارہ زمین میں بویا جاتا ہے تو پھر اس میں سے وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہاں میں ایک دو باتوں کی طرف آپ کو متوجہ کرانا چاہتا ہوں۔ یہ جو گٹھلی ہے اور بیج ہے، کیا پورے کا پورا درخت اس میں پایا جاتا ہے؟ یہ گٹھلی اس درخت کو اگانے کے قابل کیسے ہوتی ہے؟ بھئی گٹھلی کیا، درخت کیا، کوئی مناسبت دونوں میں بظاہر شکلوں میں نظر آتی؟ آپ اس گٹھلی کو چیر دیجئے کہ شاید کوئی چھوٹا سا ہی درخت آپ کو اس کے اندر مل جائے کہ وہی گرو کر رہا ہے، کچھ نہیں۔ ऐसी कोई चीज नहीं पाई जाती उसमें, क्या है ये? और अगर ये गुठली फल से ना निकल रही होती, ये बीज फल से ना बरामद होता, तो ये दोबारा दरख्त को फल तक पहुंचाने की सलाहियत नहीं रखता। ये नुकता भी सहन रखिए। यानी इसकी एक बहुत सादा सी मिसाल आपको दूं, क्योंकि यहां फिर वो पूरा फलसफा आ जाता है। बहुत सादा सी मिसाल आपको दूं कि जैसे आप अपने घरों में पानी नीचे वाले टैंक से ऊपर वाले टैंक तक क्यों चढ़ाते हैं? यानी मिसाल के तौर पर 2-3 मंजिला घर है, आप पानी को ओवरहेड टैंक में क्यों ले जाते हैं? इसलिए कि पानी ऊपर की मंजिल पर होगा तो ऊपर की मंजिल तक आ सकेगा। यानी अगर मिसाल के तौर पर पानी जमीन से 50 फीट ऊपर है और वहां से आप उसका नल खोलें, वो जमीन तक आएगा, ग्राउंड लेवल तक आएगा और दोबारा ऊपर तक जाने की सलाहियत रखता है। ये बात वाज़े हो रही? यानी पानी ऐसा नहीं है, अगर पहली मंजिल पर आप टैंक बना दें अपना और वहां से आप नल खोलें, तो पहली मंजिल का पानी दूसरी मंजिल पर नहीं जा सकता, दूसरी मंजिल का पानी पहली मंजिल तक आ सकता है। तो इस बीज और गुठली को मंजिले कमाल से अखज करने की वजह क्या है? कि यही आपको दोबारा कमाल तक पहुंचा सके। अगर ये किसी दरमियानी मंजिल से आपने ले लिया होता या पैदा हो गया होता, तो ये दोबारा मंजिले कमाल तक पहुंचाने की सलाहियत नहीं रखता। यानी ये उसूल है, ये उसूल है जो हमारे सामने नजर आ रहे हैं। तो इस सफर को, जो फल से गुठली तक का सफर है, इसको इल्मी और इरफानी इस्तलाह में कहा जाता है कौसे नुजूली। कौसे नुजूली के इंसानियत का एक फल है, वो फल कहाँ है अभी फिलहाल हमको नहीं पता। इंसानियत का एक कमाल है जो किसी जगह पर पाया जाता है, शायद पैगंबर अकरम की मेराज में। वो फल है जहां से बीज अखस किया गया और इस जमीन में बो दिया गया। अब ये उस फल से लेकर बीज तक का जो सफर, फल से बीज तक का सफर, ये एक कमान है, एक कौस है। और क्योंकि इस कौस में आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आने का मतलब ये नहीं कि फल ऊपर है और जमीन नीचे है, ये मतलब नहीं है, बल्कि दराजात में, रुतबे में, कि फल कमाल है, बीज इब्तिदा है, इसलिए ऊपर से नीचे। तो ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इसलिए आप जो सफर तय कर रहे हैं वो नुजूली है। अब ये बीज आपने लिया, अब इसको यूं समझिए कि ये बीज मैं ये गुठली लूं और टेबल पर रख दूं। मुझे ये बात अच्छे तरीके से पता है कि इस गुठली के जरिए से आम का दरख्त उग सकता है, लेकिन आप उसको मेज पर रखे रहिए, सूख के खराब होके खत्म हो जाएगा, उसमें से दरख्त नहीं निकलेगा। इस गुठली को दोबारा दरख्त बनाने के लिए बागवान का हाथ चाहिए। जब तक बागवान का हाथ नहीं होगा जो इसे मुनासिब जमीन में काश्त करे, और काश्त करने के बाद इसकी मुकम्मल निगहदाश्त करे परवान चढ़ने तक, उस वक्त तक ये गुठली दोबारा फल देने के काबिल नहीं होगी। तो ये इर्तिका का जो फॉर्मूला है यहां से आपको समझ में आ सकता है। तो अब मैं उस सवाल का जवाब तलाश करूं कि इंसान के कमाल का पता और निशान कहां पाया जाता है, दरख्त के कमाल का, फल का पता और निशान कहां पाया जाता है? बागबान के पास नहीं, खुद गुठली में। दरख्त के कमाल जो उसका फल है, वो चीज कहां पर है, वो जेनेटिक कोड कहां पर है कि जो दरख्त को उगाएगा वो गुठली में। लेकिन उस जेनेटिक कोड के गुठली में होने के बावजूद वो खुद से उगकर दरख्त नहीं बन सकती।
سبحان اللہ.
تو کمال ارتقاء کے اندر دونوں کمپوننٹس کا ہونا، دونوں چیزوں کا ہونا لازمی اور ضروری ہے. وہ اہلیت اور صلاحیت جو بیج کو پھل بنا سکے وہ بیج میں ہونا ضروری ہے، اور اس بیج کا صحیح باغبان کے ہاتھ میں جانا جو اسے خراب اور تباہ نہ کرے بلکہ پروان چڑھائے. تو کمال کہاں پایا جاتا ہے، کمال کا پتہ اور نشان کہاں پایا جاتا ہے؟ خود بیج کے اندر. اس چیز کو فلسفی زبان میں کہا جاتا ہے کہ وہ حقیقت ہر موجود اور ہر مخلوق کے اندر جو اس کے اصل وجود کا پتہ دیتی ہے وہ اس کا جوہر ہے. یعنی کہ وہ حضرات جو تھوڑی سی علمی گفتگو میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے دو جملے، کہ وہ حقیقت یعنی اس بیج اور گٹھلی میں پائی جانے والی وہ حقیقت جس میں ان تمام چیزوں کا پتہ اور نشان ہے کہ یہ کیسے اگے گا، اس کی شاخیں کیسی ہوں گی، اس کے پتے کیسے ہوں گے، اس میں پھل کیسے آئیں گے، پھل کا رنگ کیا ہوگا، خوشبو کیسی ہوگی، یہ سب کا سب ایک کوڈیفائڈ فارم میں موجود ہے اس بیج اور گٹھلی کے اندر جو اس کا جینیٹک کوڈ ہے. یہ جینیٹک کوڈ اس درخت کا جوہر ہے، حقیقت جوہری ہے. حقیقت جوہری اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ حقیقت جوہری اگر واقعا کسی جوہری کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ اس کو متحرک کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے کمال کو پائے. کسی بھی شے کا ارتقاء، اس کے دونوں مسائل ہم نے کوشش کی کہ ہم حل کریں. کیا کوئی شے از خود اپنے کمال تک پہنچ سکتی ہے؟ نہیں پہنچ سکتی. اس کے لیے تزکیہ کرنے والا چاہیے. کیا تزکیہ کرنے والا کمال دیتا ہے؟ نہیں. تزکیہ کرنے والا کمال کیوں کی پرورش کرتا ہے. تزکیہ کرنے والا جوہر کو، جوہر قابل کو پروان چڑھاتا ہے. یہ بات بہت اہم ہے اور بہت خصوصیت اور توجہ کے ساتھ مد نظر ہے کہ پیغمبر امام کمال نہیں دے سکتے. اگر وہ یہ کام کر سکتے ہوتے تو ہر شخص کو علی بنا دیتے پیغمبر. وہ یہ کام نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. یہ جو حقیقت جوہری اور اس کا کمال ہے یہ خود بیج میں ہونا چاہیے، بیج میں ہونا ضروری ہے. لیکن اگر بیج میں اہلیت ہے، اگر بیج میں قابلیت ہے، اگر اس کے جوہر میں وہ صلاحیت ہے تو پیغمبر اور امام اس کو اپنے ہاتھ میں لے گا اور کبھی کسی کو حر بنائے گا، کسی کو زہیر بنائے گا، کسی کو حر بنائے گا. یہ ارتقاء کا بنیادی طور پر ارتقاء کا فارمولا ہے. تو کمال خود شے میں، مخلوق میں ہونا ضروری ہے، جیسے کہ اس درخت بننے کی صلاحیت بیج میں، گٹھلی میں، لیکن اس کو پروان چڑھانے والا باغبان اور کسان. تو ارتقاء، ظاہر ہے کہ آج کی ہماری گفتگو تھوڑی سی دقیق تھی، میں اب اگلے مرحلے تک نہیں جانا چاہتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ پھر ہم اسی بات کو ایک دفعہ دہرا کر اور اپنے اچھے طریقے سے ذہنوں میں محفوظ کر لیں. میں آپ کی خدمت میں جو معروضات کا، نکات کا ایک سلسلہ قائم کر رہا ہوں وہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو ایک مخلوق کی حیثیت سے جانتے اور پہچانتے ہیں جس کا نام ہے انسان. ہم انسان ہونے کے ناطے سے اپنے اندر کچھ بے چینی اور اضطراب کو پاتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں. یعنی ایک انسان ہے، اس کو اچھے کھانے بھی مل جاتے ہیں، اچھا لباس بھی فراہم ہو جاتا ہے، अच्छा घर भी मयसर हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद उसे महसूस होता है कि मेरे दिल में कोई खलिश है जो मुझे बेचैन रखती है। वो खलिश क्या चीज है? ये खलिश इंसान को क्या इस बात पर आमादा करती है कि मैं जिस मकाम पर हूं उससे नीचे चला जाऊं यानी हैवान बन जाऊं, या जिस मकाम पर हूं उससे कुछ बेहतर बन जाऊं। बहुत बहुत सादा से अल्फाज में, उन अल्फाज में बात कर रहा हूं जिसे हर शख्स समझ सकता है कि हर इंसान के अंदर जो बेचैनी है वो बेहतर बनने के लिए होती है या पस्तर होने के लिए होती है? बेहतर होने के लिए। यानी इसका मतलब है कि खुदा ने इंसान के जौहर में जो बीज रखा है वो बीज हरकत करता है, इंसान को मुस्तरिक करता है कि तरक्की करो। यानी जैसे बीज को जब आपने जमीन में बो दिया, उसको पानी देना शुरू कर दिया, तो अब उसके जौहर में हरकत पैदा होगी। अब वो हरकत कब तक होती रहेगी? जब तक वो अपने कमाल को ना पाले। तो ये इंसान का जौहर उस वक्त तक मुस्तरिब, बेचैन, लर्जा रहेगा जब तक अपने कमाल को ना पाले। तो हम इस चीज को समझना चाह रहे हैं। मैं आपके सामने ये नुक्ते नजर रखना चाह रहा हूं कि एक फर्द इंसान से अगला मरहला तरक्की का क्या है? इंसानियत। इंसान की तरक्की के अगले मरहले का नाम है इंसानियत। और इंसानियत क्या है? जब इंसान ईमान की बुनियाद पर बाहम तआवुन करें, एक दूसरे के साथ मददगार हो जाएं, और उस वक्त खुदा उनमें एक नई रूह भूक देता है, उनको तरक्की के एक बालातर दर्जे पर पहुंचा देता है। और उसकी सबसे पहला तोहफा जो इंसान को इंसानियत के मरहले पर पहुंचने के बाद हासिल होता है, वो उसका नाम है मोहब्बत हक। आप इस चीज को गौर कीजिएगा कि एक इंसान जो खुदगर्ज है, एक इंसान जो सिर्फ अपने आप को देखता है, उसके अंदर ये सलाहियत ही नहीं पाई जाती कि वो किसी से मोहब्बत कर सके, वो मोहब्बत के जज्बात को महसूस कर सके। मोहब्बत के जज्बात इंसान महसूस ही उस वक्त करता है, मोहब्बत की दौलत से मालामाल होता ही उस वक्त है जब दूसरे को अपनी जिंदगी में शामिल करे और शेयर करे। इसकी मिसाल मैंने आपको दी कि सबसे पहली इसकी बेहतरीन मिसाल क्या है कि जब खुदा किसी शख्स को वालिद या वालिदा बना दे, उस वक्त इंसान इसकी मिठास और लज्जत को चख रहा था। तो हमारी गुफ्तगू आज की हद तक यहां तक पहुंची कि इंसान की तरक्की का अगला मरहला है इंसानियत। इंसानियत यानी बाहमी तआवुन। ये तआवुन कभी मस्बत होता है, कभी मनफी होता है। कुरान करीम ने सूरह मायदा में फरमाया, तआवनु अलल बिर व तक्वा वला तआवनु अलल इस्म व उदवान, कि कभी तआवुन तक्वा और नेकी की बुनियाद पर होता है और कभी तआवुन गुनाह और ज्यादती की बुनियाद पर होता है। वो तआवुन जो इंसानों में इस्म और उदवान की बुनियाद पर वजूद में आए, वो इंसान को गिरा कर अपने मकाम से हैवानियत की सतह पर ले जाता है। और वो तआवुन जो ईमान और नेकी और तकवा की वजह से वजूद में आए, वो इंसान को बुलंद करके इंसानियत और फिर मलकूतियत के दर्जात तक ले जाता है। फिर हमने ये समझने की कोशिश की कि ये इर्तिका क्या है। जब हम बात कर रहे हैं कि इंसान की तरक्की, तो इंसान की तरक्की यानी चेंज, यानी क्या मतलब? इंसान की तरक्की यानी अपने कमाल तक पहुंचना। क्या इंसान अपने कमाल तक एक छलांग में पहुंच सकता है? नहीं। निजाम खिलकत यह है कि कोई भी शय अपने कमाल तक दर्जा ब दर्जा पहुंचती है, स्टेज वाइज अपने कमाल तक रसाई हासिल करती है। क्या इंसान जिस दर्जे पर है उससे ऊपर वाले दर्जे पर खुद से जा सकता है? नहीं। जब तक ऊपर वाला सरपरस्ती ना करे ऊपर नहीं जा सकता। ऊपर वाला सरपरस्ती कब करेगा? जब हम अपनी जात में मौजूद जौहर काबिल की जौहर की हिफाजत करेंगे और उसको अनपोल्यूटेड रखेंगे। ये सारे नुकात, ये लॉजिक नीचे आपके सामने आ गई, जहां तक हम अभी पहुंचे कि ऊपर खुद नहीं जा सकते, लेकिन उसके जाने का मुकदमा ये है कि जो कुछ हमें दिया गया, जैसे लफ्ज उम्मी से याद रखिएगा इस बात कि तज़किया उम्मीयीन का है। उम्मी यानी वो जो अपनी फितरत असली बताए, जिसने अपनी असल इंसानियत को जाया और बर्बाद ना किया। यहां तक हमारी गुफ्तगू पहुंची आज, और इंशाल्लाह कल से फिर मैं वही के हवाले से कि वही की हकीकत क्या है, वही की माहियत और कैफियत क्या है, ताकि हम इस बात को अच्छे तरीके से समझ सकें कि फकत और फकत वही ही वो जरिया है जो इंसान और इंसानियत को उसके कमाल तक पहुंचा सकती है। और ये उसूल हमारे लिए महज अकीदा न रहे बल्कि नजरिया बने। यानी कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो हम अकीदतन जान रहे होते हैं, पहचान रहे होते हैं, लेकिन खाली अकीदतन पहचानने का फायदा नहीं है आपको। जब तक आप किसी शय की मारिफत हासिल ना करें, उसकी हकीकत को ना पहचानें, उसकी सच्चाई का असर आपके दिल पर ना हो, आपके कल्ब पर ना हो, उसको मानने का फायदा नहीं है। तो ये नजरिया, यानी कि हम इस बात को जानते हैं, मैं आपके सामने कोई नई बात अर्ज नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम इस चीज को नहीं समझते कि वही ही वो हकीकत क्यों है जो इंसानियत को उसके कमाल तक पहुंचा सकती है, और इंसानों के बनाए हुए नजरियात या सलाहियत क्यों नहीं रखते कि इंसान की रहबरी उसके कमाल तक कर सके। एक सलवात मोहम्मद जो चीज अजल से मुराद ये कि इब्तदाई खिलकत इंसान से लेकर और आज तक बाहम मुतसादिम है, वो यही चीज है। यानी शरार बूलहबी और चिराग मुहम्मदी के इन दोनों के दरमियान जो टकराव है वो यही चीज है कि इबलीसियत और शैतनत बुनियादी तौर पर इंसान को सुकून दिलाकर नीचे के मकामात में गिराना चाहती है, और नबुव्वत और इमामत और रिसालत इंसान और इंसानियत को तरक्की देकर उसके कमाल तक पहुंचाना चाहती है। हम जब इस हकीकत को महसूस कर लेते हैं, इसकी सच्चाई को पा लेते हैं, तो हमारा रवैया क्या होना चाहिए कि हम अपना हाथ उनके हाथों में दें, उनकी रहनुमाई को कबूल करें जो हमें हमारे कमाल तक ले जाना चाहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अजीब गरीब बात और ना समझ में आने वाली बात यह है कि बागबान खुद बीज के पास पहुंचे और उससे दरखास्त करे कि मेरे साथ आ जाओ, और वो इनकार कर दे कि मुझे आपके साथ नहीं चलना, मुझे आपके साथ नहीं जाना। जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में मैं जिस अंदाज से आपके सामने बात करने की कोशिश कर रहा हूं, उसकी बुनियादी कोशिश और नियत मेरे दिल और दिमाग में यही है कि इन दो किरदारों का फर्क आपके सामने वाज़ेह किया गया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत वो मेयार है कि जो हक और बातिल को जुदा करती है, राह हक को राह शैतानत को राह इलाही से अलग करती है, वाज़े और रोशन और बयान करती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने सफर में एक मकाम तक पहुंचते हैं जिसका नाम है कसर बनी मकातिल, कूफे से बाहर एक मकाम। वहां आपने एक बड़ा खूबसूरत शानदार खेमा دیکھا کہ نصب ہے صحرا میں اور اس خیمے کے باہر ایک بہترین گھوڑا بنا ہوا ہے اور زمین پر ایک نیزہ گڑا ہوا ہے. عرب میں خیمے کے باہر نیزے کا گڑا ہوا ہونا صاحب خیمہ کی شجاعت اور بہادری کی علامت سمجھا جاتا تھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس خیمے کے اندر ہے وہ شجاع اور بہادر انسان. امام حسین علیہ السلام نے حجاج ابن مسروق جعفی کو بھیجا کہ اس جاؤ اور پتہ کرو کہ اس خیمے میں کون ہے. گئے پوچھا تو پتہ چلا کہ جو شخص اس خیمے میں موجود ہے اس کا نام ہے عبید اللہ ابن حر اور یہ کوفے کے سر برآوردہ لوگوں میں سے ایک ہے، مطلب عمرا میں سے رؤسا میں سے ایک ہے. امام علیہ السلام نے کہا حجاج سے کہ جاؤ اور اس کا ہمارا پیغام دو کہ ہم تم سے ملنا چاہتے ہیں، یعنی امام حسین تم سے ملنا چاہتے ہیں. حجاج آ کے عبید اللہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خوشا نصیب، یعنی تیرا نصیب جاگ گیا. اب یہ دیکھیں کہ یہ اس معرفت کا فرق، وہ انسان کہ جو اس چیز کو محسوس کر رہا ہے کہ امام تجھے بلا رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ تیرا نصیب جاگ گیا. اور اس سے بڑے نصیب کے جاگنے کی علامت کیا ہو سکتی ہے کہ امام کسی کو اپنے پاس بلائیں. کیا امام کسی کو اپنے پاس بلائیں گے تو اسے نقصان پہنچانے کے لیے، اسے خراب کرنے کے لیے؟ فقط اور فقط کیا مقصد ہوگا کہ آؤ اور میں تمہیں تمہارے کمال تک پہنچاؤں. کہتے ہیں خوشا نصیب تیرا کہ تجھے حسین نے بلایا. وہ یہ کہتا ہے کہ میں اب تک حسین سے بچتا چلا آ رہا تھا اور میں اسی وجہ سے کوفے سے باہر نکل کر اس مقام پر آیا. یعنی یہ الفاظ اس نے زور سے نہیں کہے، اس شخص کو جواب میں نہیں کہے، خود اپنے آپ سے کہے کہ میں کوفے سے باہر نکل کر اسی لیے آ گیا تھا کہ حسین جب کوفے میں آئیں گے تو مجھ پر وہ حجت قائم نہ ہو کہ جو حسین کی نصرت نہ کرنے کی وجہ سے قائم ہوئے. لیکن خدا کا جو نظام امتحان ہے وہ انسان کو کہ اس قسم کی ہیلا سازیوں پر اس کو چھوڑتا نہیں ہے. یعنی خدا کا نظام ہر شخص کو اس کے گھر پہنچا کر ہی دم لیتا ہے. ایسا نہیں کہ انسان اس قسم کے ہیلے بہانے اختیار کر لے کہ میں کوفہ چھوڑ کے نکل جاؤں تاکہ امام حسین جب کوفے میں آئیں تو مجھ پر سے وہ ذمہ داری ثابت ہو جائے جو حسین کی نصرت کے حوالے سے عائد ہوتی ہے. امام نے کہا کوئی بات نہیں، ہم اس سے جا کے ملتے ہیں. یعنی وہ شخص باہر نہیں آیا، آپ نے کہا ہم اس سے جا کے. جب اس نے امام علیہ السلام کی صورت اور قیافے کو دیکھا تو کہنے لگا یا ابا عبد اللہ، آپ کی داڑھی آپ کے سن کے لحاظ سے بہت سیاہ ہے. امام نے فرمایا کہ عبید اللہ حالات نے ہمیں ضعیف اور وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا ہے. یہ جو میری داڑھی کی سیاہی تمہیں نظر آ رہی ہے یہ قدرتی نہیں ہے بلکہ میں خضاب استعمال کرتا ہوں. یہ جملے امام علیہ السلام کے کس وجہ سے ہیں؟ کہ تاکہ دل میں کوئی درد مندی کا احساس تو پیدا ہو. یعنی ایسا نہیں کہ یہ لوگ ہی کیونکہ کلام معصوم میں اور آپ کیا عقیدہ رکھتے ہیں بلکہ کیا یقین رکھتے ہیں کہ معصوم کی زبان سے نکلا ہوا کوئی لفظ بھی عبث نہیں ہوتا، بے مقصد نہیں ہوتا. کہ امام علیہ السلام جب یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے حالات نے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا ہے اور یہ میری داڑھی کی سیاہی خضاب کی وجہ سے، کہ کچھ تو درد محسوس کرو. بہرحال بیٹھے، گفتگو شروع ہوئی. امام نے فرمایا کہ تمہارے شہر کوفہ کے لوگوں نے ہمیں 12,000 خطوط لکھ کر اپنے پاس بلایا، لیکن جب ہم ان کی طرف آئے اور ان سے قریب پہنچنے لگے تو ہمیں یہ پتا چلا کہ کوفے کے لوگوں کا احوال بدل گیا. میرے سفیر اور میرے چچا زاد بھائی کو قتل کر دیا گیا، اور اس وقت ہمارے شیعوں میں سے کوئی شخص بھی آزاد نہیں ہے. میں تم سے یہ چاہتا ہوں, اب ان جملوں پہ غور کیجیے, میں تم سے یہ چاہتا ہوں کہ تم میری نصرت کرو تاکہ خدا تمہاری توبہ کو قبول کر لے. کہ تم میری نصرت کرو, میرے ساتھ شامل ہو تاکہ خدا تمہاری توبہ کو قبول کر لے. عبید اللہ نے اپنے سر کو جھکا لیا اور کہتا ہے کہ میں مجھے بہت خوشی ہوتی. یہ سارے کے سارے جملے ہماری زبانوں سے بھی کہیں نہ کہیں نکل رہے ہوتے ہیں حق کی حمایت کے بعد, کہ مجھے بہت خوشی ہوتی کہ اگر میں آپ کی حمایت میں آپ کے ساتھ چلتا, یعنی کوفے تک. لیکن کوفے میں میرے جاننے والے لوگ زیادہ نہیں ہیں, میں آپ کے لیے زیادہ لوگ آپ کی حمایت میں اکٹھا نہیں کر سکوں گا. تو آپ ایسا کیجئے کہ میرا یہ گھوڑا کہ اس سے زیادہ تیز رفتار سواری پورے عرب میں نہیں, یہ لے لیجئے, اور یہ میرا بہترین نیزہ, یہ میں آپ کے سپرد کرتا ہوں. امام علیہ السلام اپنی جگہ سے بلند ہوئے اور قرآن کی سورہ کہف کی آیت تلاوت فرمائی, وَمَا كُنْتَ مُتَّخِذِ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا, کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ جو گمراہوں کو زور بازو کے طور پہ اختیار کریں. کیا ہے یہ؟ وہی تزکیہ, کہ جب تم خود اپنے تزکیے میں دلچسپی نہیں رکھتے تو میں تمہیں کیسے اوپر لے جاؤں. کہ میں تو تمہارے پاس اس لیے آیا تھا کہ تمہیں تمہارے کمال تک پہنچا دوں, لیکن جب تمہیں خود اپنے تزکیے میں دلچسپی نہیں ہے تو میں کیا کروں. اٹھ کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہارا نیزہ اور تمہاری سواری نہیں چاہیے, مجھے تم چاہیے تھے. لیکن اگر تم میرے ساتھ آنے پر تیار نہیں ہو تو ایسا کرنا کہ کم از کم اتنی دور چلے جانا کہ ہماری صدائے استغاثہ تمہارے کانوں میں نہ پہنچے, ورنہ اس وقت تم پر خدا کی وہ حجت قائم ہو جائے گی کہ کبھی اس سے برابر نہیں ہو سکتی. کیا عجیب, پھر اس حالت میں بھی امام علیہ السلام اس بات کی فکر میں ہیں کہ یہ شخص جہنمی نہ ہو جائے, اور یہ عبید اللہ خدا نہ کرے کہ ہم میں سے کسی پر اس قسم کا کوئی موقع. اس نے امام علیہ السلام کے یہ جملے سنے, اپنے سر کو جھکایا اور کہتا ہے کہ آپ مطمئن رہیں, انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. اور بعد کربلا جب تک زندہ رہا تو تڑپتا رہا, یہ شخص جب تک اس کی زندگی رہی ہے تڑپتا رہا کہ حسین میرے پاس خود آئے تھے اور میں نے ان کی مسرت کی. دوسرا واقعہ دوسری سمت سے وہ بھی سن لیجیے مختصر الفاظ میں. امام حسین علیہ السلام اسی سفر میں آگے بڑھ رہے ہیں, ایک منزل پر دیکھا کہ ایک بوسیدہ سا خیمہ لگا ہوا ہے اور اس خیمے کے باہر ایک بوڑھی, بہت بوڑھی عورت ہے جو وہاں بیٹھی ہوئی ہے. آپ اس کے قریب تشریف لے جاتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ اے خاتون, اس صحرا میں اس تنہائی میں تم کون کیا کر رہی ہو اکیلی؟ اس نے کہا کہ میرا بیٹا اور اس کی زوجہ پانی کی تلاش میں گئے ہیں کیونکہ اس مقام پر بہت زیادہ قحط ہے, پانی کہیں نہیں ہے اور ہمارے مویشی پیاس سے مر رہے ہیں اور ہمارے لیے پانی میسر نہیں. امام علیہ السلام ایک پتھر کی طرف بڑھے, پتھر کو ہٹایا, اس کے نیچے سے چشمہ جاری ہو گیا. کہا یہ تمہارے لیے, آگے بڑھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد وہ جوان واپس آیا اور اس نے اس مقام پر جاری پانی کو دیکھا تو حیرت میں پڑ گیا, بے اختیار دیوانہ وار اپنی ماں سے پوچھتا ہے پانی کہاں سے آیا. اس کی ماں نے کہا کہ ایک انسان جو اس قیافے کا یہاں سے گزر رہا تھا اس کی برکت سے یہ پانی. اس نے پوچھا کہ اے ماں, اس کی شکل مجھے دوبارہ بتاؤ, کیسی شکل تھی؟ ماں نے پھر امام علیہ السلام کو قیافہ دیا. وہ کہتا ہے کہ یہی انسان تو کل رات میرے خواب میں آیا تھا اور مجھ سے اس نے کہا تھا کہ آپ وہب تم ہمارے ساتھ آؤ. فوراً اس نے وہاں سے اپنے خیمے کو کھاڑا اور چلا. کچھ رستہ چلنے کے بعد امام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اس نے اپنے خواب کی تعبیر کو پایا اور تینوں نے امام علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. روز عاشور وہب کی ماں وہب سے کہتی ہے کہ میں اس وقت تک تجھ سے راضی نہیں ہوں گی جب تک تو فرزند رسول پر اپنی زندگی کو قربان نہ کر دے. زوجہ یہ کہتی ہے کہ اے وہب مجھے چھوڑ کر نہ جانا, مجھے تیری زندگی کی بہت فکر ہے کہ میں تیرے بعد کیا کروں گی. ماں یہ کہتی ہے کہ خبردار اس کی بات نہ سننا, میں اس وقت تک تجھ سے راضی نہیں ہوں گی کہ جب تک تو فرزند نبی پر اپنی زندگی کو قربان نہ کر دے. وہب میدان میں آتے ہیں. روایتوں میں ہے کہ کم از کم 19 پیادے اور 12 سواروں کو واصل جہنم کرنے کے بعد خود زخموں کی تاب نہ لا کر زمین پر گرتے ہیں. اس وقت یہ ماں بے اختیار وہب کی طرف لپکتی ہے, اس کے چہرے سے خون پہنچتی ہے اور کہتی ہے اے وہب تو نے میرے دل کو خوش کیا اور اس بات کا گواہ رہنا کہ روز قیامت میری یہ قربانی رسول خدا اور بیوی کی بارگاہ میں قبول ہو. امام حسین علیہ السلام اس وقت وہب کی ماں کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خاتون خیموں میں فوری طور سے پلٹ جاؤ کہ اسلام میں عورتوں پر جہاد ثابت ہے اور بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے اور تمہارے بیٹے نے ہماری نصرت کا حق ادا کر دیا. یہ امام حسین ہے کہ جو ایک عیسائی خاتون کی حرمت و عزت کا اس قدر لحاظ اور پاس رکھتے ہیں. یقین یہ حرم رسول اللہ ہے اور امام حسین کی بیٹیاں ہیں کہ جو عصر عاشور کے بعد بے پردہ ہیں اور مشتیاں کا مجمع ہیں. سيعلم الذين ظلموا اليوم انقلب ينقلبون. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پروردگار عالمین اس روئے زمین پر جہاں جہاں جناب سید الشہداء کے نام پر عزاداری برپا کی جا رہی ہے ان تمام مقامات پر مومنین و مومنات کی حفاظت فرمائے. پروردگار عالمین ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ ہم مقصد حسینیت کی تکمیل میں کسی نہ کسی حد تک اپنے کردار کو ادا کر سکیں. رب العالمین ہماری امت, ہماری قوم اور ہماری ملت کے تمام مسائل کو حتی الامکان ہلکا اور آسان کرے. پروردگار عالمین ہمیں اس امر کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم مختلف قسم کے مسائل اور مصائب سے بے نیاز ہو کر اپنے مقصد خلقت اور حیات پر توجہ کر سکیں. اور خداوند کریم ہم سب کو ایک دوسرے کے وسیلے سے اور ہماری پوری قوم اور ملت کو اپنے امام کے وسیلے سے ترقی کے درجات حاصل کرے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.